نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي سيكون خلفاء ويكثرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز دوستو، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. جمعۃ المبارک سید الایام ہے، دنوں کا سردار. یہ برکات الہی کا دن بھی ہے، مسلمانوں کی عید بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت ایام. آج کے دن میں کئی برکتیں جمع ہو گئیں. ایک مسلمان وہ ہے کہ وہ ان برکات سے مستفیض ہو، اپنا نظریہ درست کرے، اپنے اعمال صحیح کرے، اپنے اخلاق صحیح کرے، اپنے ملکات درست کرے. اس ماہ مبارک میں یہ چار بنیادی چیزیں درست کرنا انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. اس کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہو، اس کے اعمال صحیح طور پر منظم ہوں، اعمال خیر ہوں، ان اعمال کے نتیجے میں اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، اور وہ اخلاق انسان کی روح کا، قلب کا ملکہ بن جائیں، انسان کو اس پر مہارت حاصل ہو جائے. اسی کے نتیجے میں دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں، اس کا بنیادی مقصد اللہ پاک نے فرمایا ہے: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور تقویٰ کا ایک اہم ترین شعبہ وہ ہے جو دوسری آیت میں بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا عمل کر کے آگے پہنچا رہے ہو، تم نے کل کے لیے کیا کام کیا. ایک عمل، ایک خلق، ایک ملکہ اور مہارت، ایک عقیدہ اور نظریہ آج کے دن کا ہے، دنیا کا ہے، یا آج گزرنے والے دن کا ہے، وقتی فائدے کے ساتھ آگے. اور ایک یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جو نظریہ رکھ رہے ہیں، جو خلق اور ملکہ اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اس کے نتائج کل کیا نکلیں گے؟ کل سے مراد اس دنیا کا کل بھی ہے، اور کل سے مراد موت کے بعد کی زندگی بھی، کہ کل مستقبل میں کیا نتائج نکلیں گے دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کے جو میں آج کہہ رہا ہوں، اس عمل کے جو آج میں اپنے جسم سے کر رہا ہوں، اس خلق کے جس کا اظہار میرے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے، اس مہارت اور ملکہ کے کہ کیا نتائج مرتب ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے قول و فعل کو، اپنے عقیدے اور خلق کو اس اعتبار سے منظم اور مرتب کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس عمل کے فوائد، اس خلق کے نتائج ایک طویل اور لمبی مدت تک آپ کو حاصل ہو۔ ایک عارضی فائدہ ہے یا وقتی فائدہ ہے؟ وقتی فائدے سے یہ ہوگا کہ فوری طور پر آپ کو ایک فائدہ یا نفع یا لذت حاصل ہو جائے گی بس، لیکن کیا اس فوری نتیجے کے بعد جو اس عمل کے نتائج نکلیں گے، کیونکہ کسی بھی عمل کے تمام نتائج فوری نہیں نکل سکتے، ہر عمل کے نتائج ایک مدت مقرر، وہ پیریڈ مکمل ہوتا ہے تو پھر نتیجہ سامنے آتا ہے، کیونکہ انسان کے اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کاشتکار گندم بوتا ہے تو ابھی نتیجہ نہیں نکلے گا، 6 مہینے بعد فصل آئے گی۔ گنا کاشت کرتا ہے، 1 سال بعد فصل آئے گی۔ ایک پروڈکٹ آپ تیار کرتے ہیں، اس کو مارکیٹ میں سیل کرنے اور اس کے ریٹرن آنے میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں، 1 سال لگ سکتے ہیں۔ ایک دکان کاروبار شروع کیا ہے، اس کے مکمل نتائج کے حصول کے لیے 2 سال لگ جاتے ہیں۔ بلکہ تاجروں کا اصول اور ضابطہ ہے کہ پہلے سال تو کیا ہوتا ہے، چٹی ہوتی ہے، دوسرے سال کیا ہوتی ہے، ہٹی ہوتی ہے، اور 3rd سال کھٹی ہوتی ہے۔ دکان کی جب گڈ ویل بن جاتی ہے، اس کام کے کچھ نتائج پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق اور رویے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دکاندار کیسا ہے، دیانتداری سے کام کر رہا ہے یا غلط طریقے سے وقتی فائدے حاصل کر رہا ہے۔ اور جب دکان کئی سالوں میں بننے کے بعد اس کی گڈ ویل بن جاتی ہے تو اس کی بھی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اعمال فوری طور پر نتیجہ والا کوئی بھی عمل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ منہ میں ڈالو اور لذت منہ میں آ گئی لیکن اندر پیٹ سے گزرتے وقت پھر بھی 24 گھنٹے لگنے ہیں۔ غلط چیز کھائی ہے تو ہر جگہ مڑوڑ اٹھائے گی، معدے میں بھی، آنتوں میں بھی اور جسم میں بھی۔ اچھی اور عمدہ غذا جسم کی مناسبت سے کھائی ہے تو اس کو بھی جسم کا جزو بدن بننے میں آگے 24 گھنٹے چاہیے۔ تو کوئی عمل فوری نہیں ہوتا، عملوں کے ساتھ عمل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی انسانی اعمال کے مجموعی نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، تم دیکھو کہ تم اپنے نفس کے لیے کل مستقبل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا عمل کیا۔ دین اسلام نے اس پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جب تمہارے اعمال کا مجموعی نتیجہ دنیا میں یا آخرت میں ظاہر ہونا ہے، تو یہ سوچو کہ جو عمل کر رہے ہو، جس خلق کا مظاہرہ کر رہے ہو، جس مہارت اور صلاحیت پر اترا رہے ہو، جس نظریے اور عقیدے کو اپنایا ہوا ہے، اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو وہ اللہ کے حساب کتاب میں موجود ہے۔ تو اعمال کے مجموعے سے جو رزلٹ بنے گا اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ایسے مت بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جب لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، اللہ تعالیٰ انہیں کیوں یاد رکھے؟ کیونکہ تمہارے اعمال کا مجموعی نتیجہ نکلنا ہے۔ تو ایک مسلمان کو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کامیاب نظام متعارف کرایا، تشریعی نظام بنایا، انسانیت میں سے ظلم و شر کو ختم کرنے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے صحیح طریقہ کار وضع کیا، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کی زندگی میں تمہارے ان اعمال کے کیا نتائج مرتب ہوں گے اس پر بھی ایک پورا نظام استوار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی نفس، اس کی کچھ ساخت اس طرح کی ہے کہ وہ اس پوری کائنات میں سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق، اس کے اندر بہت سے متنوع اور کمپریہنسو سسٹم رکھے ہوئے، اس پوری کائنات کا خلاصہ ہے یہ حضرت انسان، پوری کائنات کا ہر ہر خلاصہ اس نفس انسانی کے اندر شامل ہے۔ اس نفس انسانی کا صرف، خاص طور پر اس کے دماغ کا، صرف 5% حصہ دنیا کے اندر ایکٹیو ہوتا ہے، کام کرتا ہے، جینیس لوگوں کا زیادہ زیادہ 6% حصہ، 95-94% اس کے نفس کے جو پرتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں کھلنی، اس کے دماغ، اس کا عقل، اس کے احساسات، اس کے توہمات، اس کے تخیلات، جن کی اساس پر انسان اعمال کرتا ہے، وہ تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ اس نفس انسانی نے ابھی ترقی کے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں، دنیا کی تمام تر ترقیات بھی ہو جائیں تو اس انسان کی بڑی مشکل سے 5-10% ہوتی ہے۔ اتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس لیے اس کا فنا بھی بہت آخر میں جا کر مختلف مراحل سے گزرے گا، اور وہ مراحل کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دنیا کے مراحل بیان کیے، اس کے 4 بنیادی اخلاق بیان کیے، 4 ارتفاقات بیان کیے، 4 اللہ کے کمالات جو جاری ہیں وہ بیان کیے، 4 شاعر بیان کیے، دنیا میں شریعت کا پورا نظام، اس کے مراحل، اس کے طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا ہے، ایسے ہی نبی الرحمہ نے انسانیت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے موت کے بعد کے بھی 4 مراحل بیان کیے، اور اس مسلمان سے کہا ہے، بلکہ انسان سے کہا ہے کہ جیسے اس دنیا میں اس کے یہ مختلف مراحل ہیں اخلاقیات کے، ارتفاقات کے، فرد کی شخصیت کی تعمیر سے لے کر خاندان کی اجتماعیت، قومی اجتماعیت اور بین الاقوامی اجتماعیت کے یہ 4 مراحل ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد اس انسان کے چار مراحل، تو یہ آخرت کی فکر بھی اپنے اندر پیدا کر، صرف دنیا کی خواہشات اور تمناؤں کے اندر اپنی زندگی فنا نہ کر دے، بلکہ دنیا میں وہ اعمال کرے کہ جس سے، جس طرح اس کی دنیا کی یہ چار مراحل مہذب ہوں، ترقی یافتہ ہوں، اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں، ارتفاع کے اول سے لے کر ارتفاع کے رابع بین الاقوامی نظام تک، ایسے ہی مرنے کے بعد کے اس کے جو چار مراحل ہیں، جہاں انہی اعمال، اخلاق، افعال، عقائد، ملکات کا حساب کتاب دینا ہے، جہاں اس کے نتائج آنے ہیں، تو ان چار مراحل کے اندر بھی اس کا بھی ایک سسٹم ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، قرآن حکیم نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو ان مراحل کو سامنے رکھے اور یہ دیکھے کہ یہاں دنیا میں اپنی دنیا کے ان چار مراحل میں سے گزرتے ہوئے کیا وہ اعمال کر رہا ہے جن کے نتائج آخرت کے چار مراحل کے اندر کامیابی کے اور کامرانی کے ہیں، یا اس دنیا کے چار مراحل اس حوالے سے اس میں سے گزر رہا ہے کہ وہ آخرت کے چار جو اس کے متضاد مراحل ہیں وہاں پر سزا کا مستحق ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا اسی کے نتائج وہاں مرتب ہوں گے، انسان اس دنیا میں ان چار مرحلوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ذات کی دائرے کے اندر بھی بند ہے، وہ اپنی کیپیسٹی سے باہر نہیں جا سکتا، جو کچھ اس کی جسمانی ساخت، اس کا دماغ، اس کی روح، اس کے افعال کا ایک سانچہ بن گیا ہے، وہ اس سانچے سے باہر نکل کر آپے سے باہر نہیں ہو سکتا، وہ جس لمیٹڈ جسم کے ساتھ، جس لمیٹڈ روح کے ساتھ، جن لمیٹڈ اعمال و اخلاق کے ساتھ وجود پذیر ہوا ہے، وہ اس اپنے جسم کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل کر ہوا میں نہیں اڑ سکتا، اپنے وجود کے دائرے کے اندر رہ کر ہی اپنی تہذیب، اپنے نفس کو مہذب بنانے، اعلیٰ اخلاق کا خوگر بنانے کا کردار ادا کر سکتا، وہ جس خاندان میں پیدا ہوا ہے یا جو خود فیملی سسٹم اس نے بنا لیا، جو اپنے لیے بیگم منتخب کر کے لایا ہے، اور اس سے جو کچھ اولاد پیدا ہوئی ہے، اس کا گھرانہ بنا ہے، وہ اس گھرانے کا قیدی ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اب اپنے گھر کو اس نے اعلیٰ اخلاق کا حامل بنایا ہے، عدل و انصاف کا گہوارہ بنایا ہے، امن و امان کی جگہ بنایا ہے، اپنی جنت بنائی ہے یا اپنے گھر کو جہنم بنایا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، رشتہ داروں اور خاندان والے لوگوں کے ساتھ اس کا طرز فکر و عمل کیا ہے، اسی طرح کوئی فرد جس خاندان کے دائرے سے ہے، اس کے دائرے سے پھلانگ کر ادھر ادھر نہیں جا سکتا، ایسے ہی وہ جس قوم اور ملک اور جس دھرتی میں رہتا ہے، وہ اپنی قومیت بدل نہیں سکتا، اپنی نسل نہیں بدل سکتا، وہ جس ماں باپ کی اولاد ہے، جس دھرتی پر اس کی پیدائش ہوئی، رہا، پلا، بڑا، جس وطن کی مہر اس کے اوپر لگی، جس مٹی سے اس کا جسم بنا، جس نیشنلزم سے اس کا ابھار ہوا ہے، اس کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی دوسری قومیں اسے جانے دیں گی، وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گی، وہ جا کر آج کے معروضی زمانے میں کسی ملک میں جا کر نیشنلٹی لے بھی لے تو وہاں کی قوم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی،
آپ پھر بھی اسی دھرتی کے آدمی ہوں گے، ان کے نزدیک بھی کہ یہ وہاں کا رہنے والا. تو جیسے قومی دائرے کے اندر آپ کے اعمال و اخلاق کا حساب ہوگا کہ آپ نے قومی سطح کے کام کیسے کیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے، وطن کے لیے آپ کا کردار کیا ہے، کیا اہل وطن کو لڑایا ہے، دنگا فساد کرایا ہے اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے 10,000 کمانے کے لیے 10,00,000 قوم کے تباہ و برباد کیے ہیں، اس کا حساب ہو. قوم کو نقصان پہنچا کر اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے فرقے، اپنے گروہ کے لیے کام کیا ہے، جیسے آپ اس کے قیدی ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ آپ کے اخلاق، اعمال، کردار، ملاقات، عقائد قومی نقطۂ نظر سے کیا ہے، قومیت کی رمق ہے یا قوم کے غدار ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا قوم کے مسائل حل کر رہے ہیں. جنت جہنم اس کے حوالے سے بنے گی. ایسے ہی آپ ایک بین الاقوامی سماج کا حصہ ہیں، 8 ارب انسانوں میں سے آپ بھی ایک انسان ہیں. تو انسانیت کے حوالے سے، بین الاقوامیت کے حوالے سے، اقوام عالم کے حوالے سے، انسانی نظام کو درست رکھنے کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے، انسانیت کے حوالے سے آپ کی سوچ کیا ہے، قتل و غرد گری کی ہے، دھماکوں سے انسانی جسموں کو اڑانے کی ہے، ان کو تباہ و برباد کرنے کی ہے، یا انسانیت کی بقا کی جنگ ہے، انسانیت دشمن قوتوں سے آپ کی مخاصمت ہے یا آپ ان کے اعلی کار اور ایجنٹ ہیں؟ قوموں کو تباہ و برباد کرنے والی شیطانی طاغوتی قوتوں کے اعلی کار ہیں یا بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، پوری اقوام عالم کی انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ آپ کے دماغ میں، اس کے مطابق آپ کا عمل. تو جیسے یہ 4 مراحل یہاں ہیں، اور یہی 4 مراحل، یہی 4 ذمہ داریاں آپ کو آخرت میں بھی ان کی جزا یا سزا بھگتنی ہوگی. 4 مراحل آخرت کے قرآن حکیم نے، آیات مبارکہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان 4 مراحل کا تذکرہ کیا ہے. جیسے دنیا ان 4 مراحل پر مشتمل ہے، ایسے ہی آخرت 4 مراحل پر مشتمل ہے. اسی لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. لغد وہ ہے جو اس دنیا کے بعد کے 4 مراحل میں آپ کے سامنے آنی ہے. آپ ان 4 مراحل میں کیا کام کر رہے ہیں، کن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی کے نتائج جو آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں. ان 4 مراحل کا تذکرہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمایا کہ پہلا مرحلہ قبر، عالم قبر ہے، عالم برزخ. مرنے کے بعد ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہے، دوسرے کی قبر میں نہیں. جیسے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انسان اپنے نفس کا قیدی ہے، اپنے جسم کی ساخت کا، اس کا سگا بھائی بھی اس کے ساتھ نہیں ملتا، سگی بہن بھی اس کے ساتھ نہیں ملتی، اس کی اپنی یونیک خصوصیات جس پر وہ لے کر پیدا ہوا ہے. ایسے ہی قبر بھی تمہارے ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. تو پہلا مرحلہ قبر کا ہے، اس میں فرد انفرادی طور پر جواب دہ ہوگا، اس سے سوالات کیے جائیں، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی شخصیت کی تعمیر، اپنے نفس کے ملکات اور اخلاق مجموعی طور پر تمہارے اعمال کے نتیجے میں کیا پیدا ہوئے ہیں، کون سا خلق ہے تمہارے، کون سی مہارت اور ملکہ ہے تمہارے اندر، تمہارے نفس میں، تمہاری شخصیت میں، تمہاری انفرادیت میں، تمہاری اس انفرادی ساخت میں، کیا کام کر کے آئے ہو دنیا میں؟ دوسرا مرحلہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں حساب کا دن ہے، یوم الحساب، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، سارے لوگوں کو جمع کر کے حساب ہوگا، ان تمام اعمال کا، ان تمام عقائد کا جو دنیا میں تمہارے سامنے تھے، تمہارے نظریات کا حساب کتاب ہوگا۔ کون سا نظریہ تھا تمہارا؟ انسان دوستی کا تھا، انسان دشمنی کا تھا؟ پھر عقیدہ یا نظریہ تو یہ تھا، کیا اس عقیدے کے مطابق عمل بھی ہوا تھا یا نہیں، یا صرف عقیدے کی جگالی زبان سے کرتے تھے اور عمل اس کے خلاف تھا؟ تو عقائد و اعمال کا حساب ہونا ہے یوم الحساب، حساب کا دن۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب اور یوم الحساب جو حساب کتاب ہے، ان کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قبر میں انسان کے اخلاق اور ملاقات کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے اخلاق کیا تھے، تمہارے اندر مہارت کیا تھی، تمہاری مجموعی طور پر ذاتی شخصیت میں تم جو بنیادی اساسی امور ہے ان کو پہچانتے ہو؟ اگر ملکہ اس کے اندر ہوگا صحیح، تو صحیح جواب دے گا، پوچھا جائے گا اس آدمی کو جانتے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امل موقن، جس کے اندر یقین کا ملکہ ہوگا، ملکات اور مقامات میں سے، احوال میں سے سب سے اچھا اور اعلیٰ ملکہ یقین ہے۔ تمام صوفیہ کے ہیں جو 10 مقامات ہیں، ان میں آخری جو ہے وہ یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود، آپ کی تعلیمات، آپ کی شریعت، آپ کے بتلائے ہوئے احکامات پر پختہ یقین، اور یقین نہ ہو تو پھر شک ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب سوال ہوگا تو ایک طرف تو الموقن کہا ہے، یقین رکھنے والا، اور ایک وہ ہے جو مرتاب ہے، شک رکھنے والا، اسے شک ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ جو موقن ہوگا وہ فوری طور پر پہچان کرے گا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو شک میں مبتلا ہوگا وہ کہے گا لا ادری، آہا لا ادری۔ جو 3 سوال قبر میں ہونے ہیں، ان 3 سوالوں کے جواب میں یقین کے ملکہ پر، خلق پر جو فائز ہوگا وہ صحیح جوابات دے گا، اور جسے شک ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، مشکوک باتیں کرے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر آپ کے اس خلق اور ملکے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم اتنی زندگی گزار کر آئے ہو، 60-70 سال، 100 سال، جو بھی زندگی، اس زندگی میں تم نے اپنے علم و ایمان کے اعتبار سے یقینی کیفیت کیا تھی اور شک کی کیفیت کیا تھی؟ جو حقائق کائنات، ایک انسان کی جو لوازمات اور ضروریات ہیں، ان کے بارے میں تمہاری حالت کیا تھی؟ اپنے رب کو پہچانتے ہو، اپنے رسول کو پہچانتے ہو، یقین کی کیفیت ہوگی، ایمان کی اعلیٰ ترین درجے کی کیفیت ہوگی، تو رب کو بھی پہچانے گا، رسول کو بھی پہچانے گا، ان کی تعلیمات کو بھی پہچانے گا۔
اور اگر شک کی کیفیت ہوگی تو کیا پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور پھر اسی وقت جزا و سزا قبر کے دائرے کی جو شخصی معاملات ہیں اس سوال و جواب کے بعد معاملہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے تھانے میں پولیس جب انسانوں کو لے جاتی ہے تو پہلے جو سوال و جواب ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، مجرم ہے یا صحیح ہے، صاف شفاف بات کر رہا ہے، تو اسی کے مطابق سلوک کرتی ہے۔ جو اللہ میاں کی پولیس قبر کے اندر ہوگی وہ طے کرے گی اس کے جواب کی بنیاد پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موقن ایقان والا جواب دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ ہاں ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ تو اپنے اس ملکے اور خلق کی بنیاد پر صحیح جواب دے گا یقینیات، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور جو مشکوک باتیں کرے گا، آپ بتاؤ جو مجرم جس نے جرم کیا ہوا ہو تو وہ مشکوک باتیں کرے گا نا، ہیرا پھیری کرے گا، ادھر ادھر کی مارے گا، تو پولیس کو تو فوراً ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہے جو ہینگی بینگی مار رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب پتا چل گیا تو اب فرشتے جو ہے اس کے مطابق اس کی پٹائی شروع کر دیں، خوفناک قسم کے فرشتے گرز ان کے پاس، اور لتریشن شروع ہو جائے گی اور جہنم کی کھڑکی ادھر کھول دی جائے گی۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حساب تو ہونا ہے حشر کے میدان میں، سزا جزا قبر کے اندر ہی شروع ہوگی، تو عذاب قبر کیسے ہے؟ بھائی سوال و جواب ایک حساب قبر کا ہے، اور اس حساب کا تعلق انسان کی ذات اور اس کی شخصیت کے اخلاق اور ملکات کے ساتھ، اس کے مطابق سزا و جزا ہے نا۔ وہ سوال و جواب کے بعد ہی، پوچھ گچھ کے بعد ہی کیا ہے معاملہ شروع ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ہی کیا ہے سزا شروع کر دی جائے گی۔ شخصیت کا حساب قبر میں ہوگا۔ اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قبر یا برزخ جو ہے من بقایا ھذا العالم، اس جہان کے بقایا جات میں سے اس کا حصہ ہے، کہ اس کی شخصیت کے اندر جو اخلاق و ملکات ہیں ان کا حساب کتاب یہاں شروع ہو جائے۔ ایک یوم الحساب ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں حساب کے دن تمام کو جمع کر کے ان کے اعمال اور ان کے عقائد، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ مجموعی طور پر ان کے اعمال کیا تھے، اسی لیے وہاں حساب کتاب، جتنے بھی مجرمین ہیں وہ الگ کر لیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ اجتماعی درجے کا حساب کتاب۔ یعنی دنیا کی اجتماعیت کا جو دوسرا درجہ ہے، جہاں انسان ایک خاندانی نظام میں، برادری کے نظام میں، ارتفاق ثانی کے ماحول میں، اور ارتفاق ثانی کی بحث میں آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی ہوگی کہ پانچ بنیادی شعبے ہیں ارتفاق ثانی کے، گھریلو نظام بھی ہے، تجارتی نظام بھی ہے، کسبی پیشے بھی ہیں، حکمت تعاونیہ بھی ہے، تعاملیہ بھی ہے، پانچ حکمت، ان پانچ چیزوں کا حساب کتاب وہاں پر ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارے عقائد کیا تھے، ان کے بارے میں تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک، دوسرے تاجر کاشتکار، دوسرے لوگوں سے جو تم نے معاملات کیے، لین دین کیے، خرید و فروخت کی، وہ کیسے تھے، اس کا حساب کتاب۔ اس کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا، نامہ اعمال تیار کیے جائیں گے، اس لیے وہاں اعلان کیا جائے گا
اللہ پاک فرمائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس معبود کا عقیدہ رکھتا تھا آج وہ سب کے سب لوگ اس معبود کے پاس جمع ہو جائے، اعلان ہو یوم الحساب، حساب کتاب شروع ہوگا نا، اور شروع بھی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، پہلے تو جمع ہی نہیں ہوں گے، حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، پریشان حال سب، عدالت کے باہر لوگ جمع ہوں اور حساب کتاب ہی نہ شروع ہو، لوگ گرمی میں دھوپ میں سڑ رہے ہوں، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو، پتہ چلے بھی کون پاس ہے کون فیل ہے۔ تو وہ جو قصہ آپ نے علماء سے سنا کہ آدم کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی نہیں، میرے سے تو یہ غلطی ہوئی تھی، آل اللہ میاں حساب کتاب کے دن اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے کہ آج کے دن سے پہلے نہ کبھی غضبناک ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا، اس لیے میں تو ڈرتا ہوں اللہ میاں سے کہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا تو میں مجھے اپنا جرم یاد آ رہا ہے، تو کہیں مجھے بھی اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ آدم کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، مجھے بھی اپنا جرم یاد آ گیا، میں نے بھی کوتاہی کی تھی، میں نے بھی اپنے خاندان کی سفارش کی تھی، اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، جاؤ ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم کہیں گے کہ نہیں بھائی، میں بھی نہیں کچھ کر سکتا، مجھے بھی اپنی کچھ غلطیاں یاد آ گئی۔ اللہ میاں بڑا غضبناک ہے، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، ایک بندے کے مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، ایک انسان قتل کر دیا میں نے، مجھے تو آج ڈر ہے اللہ میاں سزا دے۔ اس طرح ہوتے ہوتے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے سامنے اللہ کے حکم سے، اللہ اس وقت میرے دل میں کلمات القا کرے گا، عرش کے نیچے جا کر سجدے میں پڑوں گا، اور اس وقت جو کلمات اللہ میرے دل میں ڈالے گا اس کے ذریعے سے سفارش کروں گا کہ امت کا حساب کتاب تو شروع ہو انسانیت کا، کیونکہ آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں، تو آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اللہ میاں اعلان کرے گا، پہلا اعلان، جو آدمی جس کو اپنا معبود مانتا تھا، جس کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کے ساتھ اپنے دل کی گرا جوڑ رکھی تھی، وہ اس کے ساتھ جا کر جمع۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ گرا لگانے کو۔ آپ کے دل کی گرا کس کے ساتھ؟ کسی نے پتھر کو خدا بنا رکھا، کسی نے قبر کو پناہ بنا رکھا، کسی نے پانی کو، کسی نے آگ کو، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو۔ تو سارے انسان جن کا دنیا میں جس جس کے ساتھ بھی عقیدہ ہوگا وہ اس کے پاس آ کر جمع ہو جائے، اس کے پاس آ کر جمع ہو جائے، حتیٰ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں وہ عیسیٰ کے پاس آ کر جمع ہو جائے، جو عزیر کو خدا مانتے ہیں وہ اس کے پاس آ کر جمع ہو جائے، اور جو مسلمان ہیں، جو اللہ کو خدا مانتے ہیں، تو وہ اللہ کی تجلی کا ظہور ہوگا، اور وہ صحیح ایمان رکھنے والے یا کمزور ایمان رکھنے والے بھی، بدعمالیاں کرنے والے بھی، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، تو وہ اللہ کے پاس آ کر جمع ہو۔ ایک تو یہ عقیدے کا حساب ہوگا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پھر اس عقیدے کے تحت اعمال کا حساب ہے کہ اعمال کون کون سے ہیں تمہارے، نامہ اعمال نکلے گا جو دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ عقائد اور اعمال کے حساب میں جو ٹولیاں غیر اللہ کے ساتھ جمع ہیں وہ الگ بن گئی، اور جو اللہ کے ماننے والی ہیں وہ اللہ کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ تو جتنے بھی وہ معبود بنائے ہوئے لوگ، پتھر ہے، مخلوقات ہیں، عیسیٰ ہیں، عزیر ہیں، اللہ میاں ان سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے ان کو کہا تھا کہ میں خدا ہوں اور تم میری پوجا کرو، پتھر کہے گا یا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، جتنے بھی معبودان ہیں وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارا ہم تو مخلوق ہے تیری، تو ہم کیسے ان کے معبود بن سکتے ہیں، یہ تو ان کی انہوں نے گمراہی کی، انہوں نے اپنا عقیدہ ہمارے ساتھ بلا وجہ جوڑ لیا، تو جان اور یہ جان، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر اللہ میاں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اے عیسیٰ تم کہ ہماری عبادت کرو، قرآن حکیم نے اس کا پورا نقشہ کھینچا کہ تم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں خدا مانو اور ہمیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں، جب تک میں دنیا میں رہا میں تیری طرف ان کو جوڑتا رہا اور میں نے ان کی نگرانی کی، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے یہ حرکتیں کی ہیں، تو یہ جانے تو جانے میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، برات کا اعلان۔ سب برات کا اعلان کر دیں گے تو ان کا تو معاملہ حساب وہیں سے ہو گیا، جب عقائد ہی غلط ہیں تو نیچے اعمال بھی کیا ہیں سارے کے سارے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے یوم الدین کا، تیسرا مرحلہ، کہ اس کی اساس پر حساب کتاب مکمل ہو گیا تو اب ہے فیصلہ سنانے کا دن، یوم الدین اسے کہا شاہ صاحب، انصاف کا دن، حساب کتاب مل گیا، سب کے نامہ اعمال ان کے پاس آ گئے، سب کا رزلٹ ان کے پاس آ گیا، اب ہے فیصلہ، تیسرا مرحلہ۔ اور فیصلہ ہمیشہ قومی حکومتیں کرتی ہیں، عدالتیں کرتی ہیں، اتھارٹیز کرتی ہیں، یہ ارتفاق ثانی کی چیز نہیں، یہ ارتفاق ثالث کی چیز ہے۔ قاضی، جج، عدالت یا انتظامی افسر، سربراہ مملکت آرڈر جاری کرتا ہے کہ یہ ان کا حساب کتاب آ گیا، ڈیٹا آ گیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہے ان کا فیصلہ۔ تیسرا مرحلہ یوم الدین ہے، انصاف کا دن، فیصلے کا دن، ان کے اعمال کے مطابق۔ اور چوتھا مرحلہ، اس انصاف کے نتیجے میں جو دو مقامات اللہ نے وجود بخشے ہوئے ہیں، جنت اور دوزخ، جہنم، وہ چوتھا مرحلہ، انصاف کے بعد، فیصلہ ہو جانے کے بعد، جو جس جس خانے کا آدمی ہے، جس جس مقام کا آدمی ہے، فیصلہ سننے کے بعد اسے اس مقام میں جانا ہے، ان کے لیے جہنم میں گرفتاری ہے یا جنت کے انعامات ہیں، دو مقامات اللہ نے بنا رکھے۔ یہ چار مرحلے دنیا کے چار مرحلوں کے، وہیں پر حساب کتاب کے ذریعے سے فیصلہ ہو جانا۔ تو جب چار چیزیں ہیں تو ان چاروں کے بارے میں ایک مسلمان کانشیس ہے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے ان چار مرحلوں پر یقین ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، نظریہ رکھ رہا ہوں، عقیدہ بنا رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، خلق بنا رہا ہوں، ملکہ بنا رہا ہوں، مہارتیں پیدا کر رہا ہوں، ان چار مرحلوں میں ان کے نتائج کیا نکلے، قبر میں، حساب کتاب کے دن میں، انصاف کے دن میں، اور آخر میری منزل نتیجے کے بعد جہنم والے اعمال یا جہنم میں جانے کی ہوگی یا جنت میں جانے کی۔ جیسے ہی فیصلے کا اعلان ہوگا تو جہنم غراتی بھی آئے گی، جو تو جتنے بھی تھے نا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، پتھر کو، بت کو، عیسیٰ کو، عزیر کو، جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو وہ ٹولیاں تو بنی ہوئی ہوں گی نا، ومتاز الیوم ایہا المجرمون، مجرمین کی ٹولیاں، وہ سارے کے سارے مجرم بس آئے گی اور اچک کر پورے کے پورے کو ایک ہی لپٹ کے اندر اٹھا کر اپنے جہنم کے پیٹ میں لے جائے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو۔ جیسے ہی انصاف کا اعلان ہوا، میدان حشر صاف ہونا شروع ہو جائے گا، جہنم اپنے پیٹ میں خود بخود ان کو کیا ہے، بڑی غضبناکی کے ساتھ کھینچ لے گی اپنی، کیونکہ ادھر بھی جہنم، ادھر بھی جہنم۔ اور یہ وہ جہنم ہے جو اعدت للکافرین، جو کافروں، مشرکوں اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں کسی ایسے آدمی کو معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ شریک کر رہا ہے، شرک کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اس کو تو میں معاف کر دوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا، جس نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی خدا مانا، کسی کا بھی عقیدہ رکھا، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو تو ڈائریکٹ جہنم کھینچ کر ادھر ہی لے جائے سیدھی۔ ان کا تعلق کسی پلسرات ولسرات سے نہیں ہے، وہ تو وہیں یوم الدین حساب میں ہی وہیں کھڑے کھڑے، کیونکہ سارے مجرم ایک جگہ جمع ہیں، تو ان کو تو وہیں سے ہی اپنی کوئی پائپ لائن لگا کر کیا ہے کھینچ لے گی جہنم سیدھی ڈائریکٹ۔ اب باقی رہ جائیں گے وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اعمال، اخلاق، اب یہاں ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ کو کیسے مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنی تجلی ڈالے گا تو جو جو سچے مسلمان ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ ہاں یہی ہمارا خدا ہے، اور جو منافق ہوگا ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ اجنبیت کا اظہار کرے گا، اس کو وہ چونکہ یقین قلب میں نہیں پیدا کیا، اس ذات کے ساتھ عشق پیدا نہیں کیا، منافقت کا معاملہ کیا، تو وہ تجلی سمجھ نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو منافقین اور مومنین، وہاں حساب کتاب ہوگا اور ان تمام سے کہا جائے گا بھائی تم اللہ کو ماننے کے دعوے دار تو ہو نا، ٹھیک ہے، یہ جنت ہے ادھر اور یہ راستے میں جہنم ہے، جہنم کے اوپر یہ پل صراط، پڑھو یہاں سے نکلو اور جنت پہنچو، اس پل پہ سے گزرنا ہوگا۔ جس کا جس قدر جیسے اعمال یوم الدین ہے، نامہ اعمال ہر ایک کو مل گیا، منافق کو منافق کے پاس، مفسد کو مفسد کے پاس، مومن کو مومن کے پاس نامہ اعمال ملے ہوئے ہیں، ان سے کہا چلو بھی شاباش یہ پل گزرو، جن کا جس درجے کا ایمان ہوگا اللہ پر اس درجے کے مطابق، کوئی تیز رفتاری سے، کوئی نور اور روشنی کی رفتار سے، کوئی کسی بھی کسی طریقے سے گزر جائے گا، اور جو دوسرے ہوں گے جس جس درجے کے مجرم ہوں گے اس اس درجے کے اعتبار سے اس پل پہ سے نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے، جڑنا شروع ہو جائیں گے اس جہنم میں، تاکہ ان کا علاج معالجہ کیا جائے، ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو ملے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا، قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ۔ ان کی سزا کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے۔ اب جو جنتی ہے وہ سیدھے جنت میں، اور جو جہنمی ہے وہ جہنم میں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم اپنا ایک وجود رکھتی ہیں، یہ اللہ کے اسماء الہیہ کا اظہار ہیں، ایک صفت جمالیہ کا مظہر ہے اور ایک اسماء جلالیہ کا مظہر۔ اللہ کے دو طرح کے اسماء ہیں، وہ جن میں جمال ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، ایک وہ اسماء ہے، ان کا اظہار جنت ہے، اور ایک اسماء وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام انتقام لینے والا ہے جی وغیرہ وغیرہ. تو یہ صفات جلالی ہیں. ان صفات جلالیہ سے ایک وجود پیدا ہوگا جسے جہنم کہتے ہیں. تو جن جن لوگوں نے جس جس درجے کا جو جرم کیا ہے وہ اس جرم کی کوٹھڑی میں اس وجود کا حصہ بنے گا, اس کا ایندھن بنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیلات بھی بیان کی. اور جس جس نے جیسے جیسے اعمال کیے ہیں, کسی کو نماز سے زیادہ شغف ہے تو نماز کے مطابق, کسی کو روزے سے زیادہ شغف ہے اس کے مطابق, کسی کو زکوٰۃ اور صدقات سے ہے, کسی کو انسانیت کی خدمت سے ہے, وہ ساری نیکیاں اس کے مطابق اس کو اس کی جنت بنے گی. اس لیے جنت انسان کے اعمال سے بنتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میاں نے ہر انسان کے لیے جنت کا ایک ٹکڑا مقرر کیا ہے, اور اگر وہ مجرم ہو تو اس کے جرم کے مطابق جہنم کا ایک ٹکڑا مقرر کیا. اب اس جنت کو کتنا رچ ہونا ہے, کتنی بہترین ہونی ہے, کتنا خوبصورت ہونا ہے, کیسے محلات ہونے ہیں, کیسی اس کی آسائشیں ہیں, کتنی جمالیات ہیں, یہ اس کے اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اس کے اس پلاٹ میں ایک درخت لگ جاتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو اس کا محل بننا شروع ہوتا ہے, جس درجے کی بھی پڑھے گا. اس کی لذات کا انتظام, اس کے اعمال کی مقدار, ساخت, حسن نیت اور ملکے کی بنیاد پر بننا شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح کا جرم ہوتا ہے اس طرح کے جرم کے مطابق جہنم میں اس کی سزا کا مقام اور اس کی کوٹھڑی بنتی ہے, جس طرح کی بدعمالیاں اس نے کی اس کے مطابق اس کی سزا کا. تو اعمال ہی کا نتیجہ ہے. اللہ نے تو اپنی صفات جمال سے جنت کا مقام بنا دیا اور صفات جلال سے جہنم کا مقام بنا دیا. اب جہنم بھی آباد کرنی ہے جہنمیوں نے اپنی بدعمالیوں سے. جس درجے کی بدعمالیاں ہوں گی, جس درجے کا ظلم ہوگا, جس درجے کا حق مارا ہوگا, جس درجے کی بد اخلاقی ہوگی, اسی کے مطابق جہنم میں اس کی سزا کا مقام متعین ہوگا. ہر عمل جو کچھ نتیجہ پیدا کر رہا ہے وہ وہاں ظاہر. ایسے ہی دنیا میں جو بھی عمل وہ کر رہا ہے جنت میں اچھے اس عمل کے مطابق ہی جنت میں چیزیں بننا شروع ہوں. انبیاء کے بعد سب سے بڑی نیکیاں جو ہیں وہ ابوبکر صدیق کی. ہر دروازے سے انہیں بلایا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی حسنات وہ ابوبکر کی ایک زندگی کی نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. کیا, کس وجہ سے؟ یقین, صدیقیت, صدق, خلق اور ملکے کی اعلیٰ ترین صلاحیت انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق میں. اسی کے مطابق درجہ بدرجہ. عمر فاروق کا محل جنت میں حضور نے دیکھا, بڑا خوبصورت محل تھا. اس میں داخل ہونے لگے لیکن پھر پہلے پوچھ لیا کہ بھائی کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو قریش کے ایک آدمی کا. حضور نے فرمایا میں بھی تو قریشی ہوں, اور کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر فاروق کا محل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے. عمر فاروق سے کہا کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں محل میں کسی دوسرے کو داخل ہونے نہیں دیتا. عمر فاروق نے کہا, رونے لگے عمر فاروق, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میں نے غیرت کرنی تھی کہ آپ میرے گھر میں داخل ہو. علی کا اغار ہو, میں نے غیرت آپ پر دکھانی تھی کوئی, لیکن جو محل عمر کا ہے اس میں کوئی اور آدمی داخل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ نبی بھی رک گئے, اسی لیے رک گئے. کہ ان کے اعمال سے جو محل بنا ہے اس محل میں کیا ہے، صرف وہی داخل ہو، ان سے پہلے اس محل کا استعمال کسی اور کے لیے ہونا ہی نہیں، کیونکہ ان کے اعمال سے بنا ہے۔ تو اپنے اعمال کے مطابق جنت ملنی ہے، یہی حال جہنم۔ اب آئیے اس بات کی طرف، ہر رمضان المبارک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث نقل کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث، لمبی حدیث، شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے خطاب کیا تھا، صحابہ سے، پہلا رمضان، سب سے پہلا رمضان، سن 2 ہجری میں، تو اس کے آخر میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم اس ماہ مبارک میں 4 خصلتیں اپنا لو اور کثرت سے کرو، 4 عادتیں تمہاری ہونی چاہیے، استکثروا فیہ من 4 خصال، ان میں 2 عادتیں تو ایسی ہیں، 2 خصلتیں تو ایسی ہیں جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو، رب کا راضی کرنا، خدا پرستی پیدا کرنا، عقیدے کا درست رکھنا، یہ تمہارے لیے لازمی اور ضروری، اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے پرواہی نہیں برت سکتے، تم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کثرت سے وہ 2 عادتیں وہ بھی اختیار، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلت بیان فرمایا۔ خصلت وہ ہوتی ہے جو مسلسل کرنے سے انسان کے اندر اس کا ملکہ اور عادت پیدا ہوتا ہے، اسے خصلت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک وقت کر لیا، 2 وقت چھوڑ دیا، ایک وقت کر لیا پھر چھوڑ دیا، اسے عادت بنا لینا، یہ خصلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی خصلت تو اللہ کے حق کے طور پر یہ ہے کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اور اس کی شہادت قلب سے، صرف زبان سے نہیں، ذکر لسانی ہی نہیں، ذکر قلبی، شہادت کا لفظ بولا ہے، اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دل سے، دماغ سے، وجود سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، عقیدے کی درستگی، کیونکہ حساب کتاب کے دن سب سے اہم ترین کام کیا ہے، عقیدے کا سوال۔ مشرک تو نہیں تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تم دل سے، زبان سے یہ گواہی پختہ کر لو کہ اس پوری کائنات میں اول سے آخر تک اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے گواہی، عدالت میں جب آدمی گواہی دیتا ہے تو گواہی کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے، غفلت سے دیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہو کر اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے، اس لیے کلمہ طیبہ میں سکھایا گیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، شہادتین، گواہی۔ جنت کی ساخت ان 2 شہادتین پر ہے، جنت کا جو بننے کا عمل ہے، جنت بلڈ اپ ہوئی ہے ان 2 شہادتین پر، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ جنت کی بنیادی اساس یہ ہے، اس کا سٹرکچر، اس کا عنصر، اس کا بنیادی کالم یہ 2 شہادتین، اور اس سے ایک تو اللہ کو راضی کرو، کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کو راضی کرو، یہ خصلت ہے، اور دوسری خصلت یہ ہے
کہ تم اس سے مغفرت طلب کرو. دوسرے جس چیز کا حساب کتاب ہونا ہے وہ اعمال کا ہے. عقیدے کے بعد اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے. تو تم کثرت سے استغفار کرو، توبہ کرو. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ابن آدم ہے، آدم سے غلطی ہوئی تو آدم کی اولاد سے ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو اس پر توبہ اور استغفار، اس سے بھی اللہ کو راضی کرو. تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے، اللہ کی بات کی خلاف ورزی کی ہے تم نے، تو اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو. جیسے آدم نے توبہ کی، غلطی ہوگی، غلطی شیطان نے بھی کی تھی، جن نے بھی، کان من الجن، اور آدم سے بھی غلطی ہوئی. لیکن دونوں کا بنیادی فرق کیا ہے؟ آدم نے غلطی کو مانا، اور آدم اور حوا نے مل کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر، ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. معافی مانگی تو اللہ نے کیا ہے، معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا. غلطی تو ہوئی، اور غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، دنیا میں اس کی بدعمالیاں ہو سکتی ہیں. تو اپنی بدعمالیوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر گر گڑا کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا ان دو خصلتوں میں ہے. اس کو پورے رمضان میں اپنی خصلت بنا لو، عادت بنا لو، کثرت سے ذکر، کلمہ شہادت، اور اپنے بد اعمالیوں اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی. اور دو عادتیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ تم ان سے لاپرواہی نہیں برت سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، کہ اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے. جب پہلی دو باتوں سے اللہ راضی کر لیا تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اللہ نے اپنے صفات جمال کا جو مظہر، جمالیات کا جو اظہار جنت کی صورت میں کیا ہے. اے اللہ، رمضان میں کثرت سے یہ دعا کرے کہ ہمیں کیا ہے، اس جنت میں داخل. کیونکہ جنت تمہاری ضرورت ہے، تم اس سے لاپرواہی نہیں برت سکتے. اور دوسری اہم بات، اللہ کا جو صفات جلال کا مظہر ہے جہنم، جہاں اللہ انتقام لیتا ہے، جہاں سزا دیتا ہے، جہاں حساب لیتا ہے، سریع الحساب، تو یعوذون بہ، اللہ کی پناہ میں آؤ اس جہنم سے بچنے، پناہ مانگو جہنم سے. جہنم جو اپنا ایک وجود رکھتی ہے، غرا رہی ہے، پکار رہی ہے. اللہ نے کہا جہنم کہے گی حل من مزید، آ جاؤ بھائی جلدی جلدی. اللہ میاں سے کہے گی کہ اللہ میاں پیٹ نہیں میرا بھرا، اور بندے چاہیے، اور بندے چاہیے، حتیٰ کہ سارے جہنم ہی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم کہے گی میں تو میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا. اور جب اللہ تعالیٰ جنت جہنم میں تمام بندوں کو داخل کر کے آخری فیصلہ کر دے گا، تو پھر اللہ میاں اپنا پاؤں اس کے اندر رکھے گا تو پھر جہنم بھر جائے گی، پھر کہے گی بس بس بس. تو بات یہ ہے کہ دو، جنت اور جہنم جو وجود ہیں، جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو اللہ سے کیا ہے، جہنم کی پناہ مانگو، اور جنت میں داخلے کے لیے کیا ہے، اللہ سے دعا کرو. چار اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، شہادتین، کلمہ طیبہ کا ذکر، کثرت سے استغفار، جنت میں داخلے کا مطالبہ، اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. یعوذون بہ، اور جب آدمی کسی طاقتور کی پناہ میں آ جائے تو کوئی سزا والی چیز پکڑ سکتی ہے؟ نہیں پکڑ. تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو ایک مسلمان آخرت پر عقیدہ رکھے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ دنیا کے ان مراحل کے اندر اس کے اعمال، اخلاق، کردار، سیرت، یہ اس کے لیے جنت بنائے گی، اور آخرت کے چار مراحل کے اندر جنت و دوزخ، یوم الدین، یوم الحساب اور یوم القبر، ان چاروں مرحلوں میں اس کے یہ چاروں اعمال کے کیا نتائج ہوں گے. اور چار چیزیں اپنی درست کرے، عقیدہ درست کرے، اعمال درست کرے، اس کے نتیجے میں اخلاق درست کرے، اور پھر ملکات درست کرے. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری. اسے کہا گیا اے ایمان والو تقوی اختیار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور رمضان المبارک میں یہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ روزہ ہے، قیام لیل ہے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا اور سننا ہے، اس کے ذریعے سے انسان متقی بنتا ہے. اور ان تمام اعمال کو کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھے کہ کل چار مراحل کے لیے تم نے اپنی دنیا کے چار مراحل میں کیا بھیجا ہے. سچی خدا پرستی، انسان دوستی، انسانی اجتماعیت، انسانیت کی خیرخواہی، اعلیٰ اخلاق بھیجے ہیں، یا انسانوں کو نقصان پہنچانے، عقیدے کی خرابی، شرک، کفر اور ظلم کے اعلی کار بن کر کردار ادا کیا. یہ ایک مسلمان کو رمضان کے آداب بیان کیے، رمضان میں کرنے کا کام. اب چند دن رمضان کے رہ گئے ہیں، ہمیں پوری توانائی جد و جہد سے جو اعمال پہلے بھی کر رہے ہیں، مزید اس کے اندر توانائی پر پیدا کر کے، دل کی گواہی کے ساتھ ان اعمال پر پختگی پیدا کر کے، اپنے شعور کو بلند کر کے، ہر مرحلے میں دنیا اور آخرت کے دونوں مرحلوں میں کامیابی کے نقطۂ نظر سے کام کرے، تو دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.